الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھا دیں کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت مل گئی ہے دوبارہ ہمیں کج نہ ہونے دیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک گمراہی جو کہ جو انسان کو دین سے دور کرتی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لن تغنی، ہرگز ان کو غنی نہیں کر سکے گا۔ اردو میں بھی ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، غنی نہیں کر سکے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، انہم ان کے بارے میں، اموالہم و اولادہم، نہ تو ان کا مال نہ ان کی اولاد، چاہے ان کا مال ہو چاہے ان کی اولاد ہو، ان کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ہرگز ان کو غنی نہیں کر سکے گا، جو ان کی محتاجی ہوگی قیامت والے دن۔ من اللہ شیئا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ان کے اوپر، اس میں سے کسی چیز میں کمی نہیں آ سکے گی اس کی، اس چیز کی وجہ سے جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں، مال اور اولاد۔ ان دونوں میں سے دونوں چیزیں بری نہیں ہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، مال وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ اللہ تعالیٰ کی پسند کی چیزوں پر خرچ کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے ہول کیا دیکھا جاتا ہے، مال گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اولاد کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اولاد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آلدو اس کو خیر کہا ہے، بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد جو ہے وہی سب سے بڑے جو فتنے ہیں اس کے اندر اولاد بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہوا ہے، انما الاموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا تو ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لیں گے، وہ دونوں بری نہیں ہیں، تم انہیں اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا، تم گمراہی تم نے اختیار کر لی، یو ول فیل، تم گمراہ ہو سکتے ہو اس چیز سے۔ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس بالفرض اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کی ہے، اور وہ اپنی طرف سے اولاد کو اپنی طرف سے بہترین کیریئر لائن کے اوپر لگا دیا، اور سمجھ رہا ہے کہ اب ان کا فیوچر سیکیور ہے، اور میرا آگے کی جو ایج ہے وہ بھی سیکیور ہے، اور بلکہ باہر کی ملک کی طرف بھی ہم لوگوں نے اگر رخ کر لیا ہے تو جو باہر کے ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی سارے مل رہے ہیں، یا ڈول نیشنلٹی ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، پھر مال کے ذریعے جو ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں، زیادہ تر انسان کیا کرتا جائے گا، زیادہ تر انسان جو ہے وہ دنیا داری اور ان چیزوں کے اندر دبتا چلا جائے گا۔ اولاد اور مال یہ عام طور پہ کیا کریں گے، انسان کو کمزور بنائیں گے، عمل کی طرف کمزور بنائیں گے انسان کو۔ ایک بندہ جس کے پاس اولاد نہیں تھی اور جس کے پاس مال نہیں تھا، وہ زیادہ نڈر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس کو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ میرا اگر کہ نقصان ہوگا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، کوئی جس چیز کا لاس ہو سکتا ہے ان میں سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ مال اور اولاد جو ہے وہ عام طور پہ کیا ہوگا، وہ ویکنیس کی نشانی ہوگی، ایک کمزوری کی نشانی ہوگی۔ وہ مثال کے طور پہ کیا ابھی ایون ڈرامہ اور موویز کے اندر بھی دیکھ لیں، کیا ڈپکٹ کرتے ہیں کہ بالفرض کوئی اگر جج ہے یا آفیسر ہے کوئی ہے، یا ریئل لائف میں یہی ہوتا ہے، اس کی اولاد ہے تو اولاد کیا ہوگی، اس کا سورس آف ویکنیس ہوگی، وہ کوئی بہادری والا قدم نہیں اٹھائے گا، کس لیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یا اس کا اگر مال ہے تو وہ اس کے اوپر ہمیشہ ڈر کے رہے گا کہ یہاں پہ کوئی میرا نقصان نہ ہو جائے مجھے۔ تو ایک تو ویسے جنرلی سپیکنگ جو دیکھنے میں آتا ہے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ ہمیشہ کمزوری کا باعث ہوتے ہیں انسان کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اصل میں محافظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز تقدیر میں لکھی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کوئی چیز اگر جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ وہ جو توحید اور شرک والے لیکچرز تھے ان کے اندر میں نے کوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، تمام انسان تمام دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں اس نفع سے روک نہیں سکتے، تمہیں وہ خسارہ نہیں دے سکتے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس چیز کو۔ تو جو مین گمراہی ہو جاتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان مال اور اولاد کے جب دھوکے میں آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ یہ کفر کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ کسی قسم کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرنی تھی کوئی عذاب تھا یا پکڑ تھی, ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں روک سکیں گے, غنی نہیں کر سکیں گے اس چیز کو, اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. وَأُولَئِكَ, اور یہی وہ لوگ ہیں, هُمْ وَقُودُ النَّارِ, جو کہ آگ کا ایندھن بنیں گے. یہ جو ذکر ہے آیت کا, یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک چیلنج دیا تھا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو اور اس قرآن کے اوپر کوئی چیلنج لا سکتے ہو تو اس جیسی ہی کتاب لے کے آؤ. اس کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں. بدعو شہداءکم من دون اللہ, اور جتنے بھی مددگار بلا سکتے ہو بلا لو. تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ ایک دعویٰ کیا ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ایک اعتراض کیا ہوتا تھا؟ یہ اہل کتاب سے مدد لیتے ہیں تو بلا لو اہل کتاب کو. ان کے نہ جن قابو کیا ہوا ہے, مجنون ہے یہ, جن ان کے اوپر چمڑا ہوا ہے, جو ان کو آ کے ڈکٹیٹ کراتا ہے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہی آ رہی ہے, اصل میں کوئی جن ہے جو ان کے اوپر لگا ہوا ہے. تم بلا لو جتنے بھی شیاطین اور جتنے بھی جنات ہیں ان کو مدد کے لیے بھی بلا لو تم. دوسری طرف کیا تھا ان کا دعویٰ؟ یہ ہے کہ یہ کچھ ہے جو ان کو شاعری سکھاتا ہے, اس طرح کا کلام دیتا ہے. بلا لو ان کو بھی, بلا لو جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو تم لوگ بلا لو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم اس طرح نہ کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز کر ہی نہیں سکو گے تم اس طرح. فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر اس آگ سے ڈرنا جس کا ایندھن ہوں گے, جس کا آئل ہوں گے, جس کا سورس آف فیول ہوں گے پتھر اور انسان, ان کے ذریعے جس کو بھڑکایا جائے گا. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو بھڑکا دی گئی ہے, تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. تو وقود کا لفظ آیا تھا, یہ وہی لفظ ہے وقود, فیول ہونا. یہ اس کے لیے جلتی کا کام دیں گے, کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اگر آگ جلانی ہے تو اس کے لیے آپ کو فیول ریکوائرڈ ہے, چاہے وہ فیول لکڑی کی شکل میں ہو, چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو, چاہے وہ آئل کی شکل میں ہو, چاہے وہ انسانی جسم کیوں نہ ہو. جب تو فیول ملے گا تب وہ جلتی ہے. تو یہ اس کے لیے ہے کہ جہنم جو ہوگی وہ بھڑکتی رہے گی, بھڑکتی رہے گی. کس وجہ سے؟ یہ اسی کے اندر جو انسان ڈالے جائیں گے یہی اس کا فیول ہوں گے. اور وہ قرآن کے اندر بھی آگے جا کے آیت آئے گی کہ جب ان لوگوں کی جسم اور کھال خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ جل ختم ہونے کے قریب ہوگی ہم ری گرو کروا دیں گے اسے, تاکہ یہ اسی پروسیس میں لگے رہے. تو اس قدر سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں ان کافروں کے لیے جو کہ مال اور اولاد کے دھوکے میں آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں چلنا چاہتے. دونوں قسم کے کافر, وہ کافر جو کہ بالکل ہی منہ سے کفر کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ کافر بھی جو کہ باتیں اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے. قرآن میں دو دفعہ اس طرح آیا ہے اسی سے متعلق ایک موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 55 کے اندر فرمایا ہوا ہے, فلا تو جب کا اموالہم و اولادہم, ہرگز بھی آپ تعجب نہ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ کا آیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ہرگز بھی آپ اس تعجب میں نہ پڑ جانا, حیران نہ ہو جانا ان کے مال کو دیکھ کے اور ان کے اموال کو دیکھ کے, ان کے مال اور ان کی اولاد کو دیکھ کے ہرگز آپ تعجب نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائنینشیل سٹیٹس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا مال. پوری زندگی میں زکوٰۃ کا کیا اصول بتایا گیا اسلام کے اندر؟ کیا اصول ہے؟ 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی کی مقدار سے زیادہ اگر ایک سال کی سیونگ بن گئی ہے تو آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جنرل رول 2.5%, باقی جانوروں کے اوپر بھی ہے کہ اتنے جانور ہوں گے سال کے اوپر, تو وہ ہے. وہ جو لیکچرز ہوئے تھے ان کے اندر میں نے بتا دیا تھا وہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری زندگی میں یہ مہلت آئی نہیں, یہ وقت آئے نہیں کبھی کہ ان کے پاس کبھی اتنا مال جمع ہوا ہوتا کہ وہ زکوٰۃ دے پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس جب مالی غنیمت بھی آتا تھا تو وہ کرنٹ نیڈز کو رکھ کے باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. اور یہ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا آ جائے, مال جمع ہو جائے, تو میں 3 دن کے اندر اندر سب کچھ دے ڈالوں گا اسے. سال دور کی بات, 3 دن بھی ہولڈ نہیں کر کے رکھوں گا, 3 دن کے اندر جہاں جہاں دے سکوں دے سکوں گا میں. یہی حال جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت صحابہ کا بھی تھا. جو لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں ان میں ایک حضرت علی بھی ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں صحابی. اب ان کا حال یہ دیکھیں کہ ایک صحابی کا واقعہ کیا آتا ہے کہ جب جماعت ہوتی تھی وہ نماز پڑھتے ساتھ ہی گھر بھاگا کرتے تھے. باقی صحابہ نے دل میں خیال لانا شروع ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کے ہیں کہ نماز پڑھتے ساتھ ہی گھر جانے کی ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات آگے جا کے کہہ دی कि बातें करना शुरू कर दी कि ये देखो ये थोड़ी देर तो ठहरे ना बंदा, थोड़ी देर ठहरे, दुआ करे, उसके बाद बाकी नमाजें पढ़े। वो इनको घर जाने की बहुत जल्दी होती है। जब उनसे मालूम करवाया गया तो उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास एक बड़ी चादर है ढांपने के लिए, जिस्म ढांपने के लिए, और हमारे पास आजकल इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं फौरन घर इसलिए जाता हूँ कि मैंने जैसे ही अपने फ़राइज़ अदा कर लिए, अब मैं घर जाऊँ तो मेरी बीवी जो है वो इसके ज़रिए अपने आप को ढांप के नमाज पढ़ सके। ये उनका हाल था। वो वाकया क्या था साहबा का कि रसूल सल्लम के पास एक शख्स आया, नबी सल्लम मैं भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो आप सल्लम ने क्या कहा, अपने घर जाके मालूम करवाया कि जाओ पता करके आओ कि मेरे घर में जो है तो उनको दे दो। आप सल्लम की एक वक्त में मैक्सिमम जो एक वक्त रहा हुआ उसमें 9 अजवाज मुहतारात थी। 9 से पता करवाया गया, किसी के पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। फिर आप सल्लम ने वहीं पर मस्जिद में ऐलान क्या करवाया, कौन है जो मेरे इस मेहमान को अपने तरफ ले जाएगा आज। एक साहबी ने फौरन एकदम से हाथ खड़ा कर लिया कि मैं इनको लेके जाता हूँ, बगैर पता किया कि घर में कुछ है भी कि नहीं है हमारे पास, हमारा अपना स्टेटस क्या है। बहुत खुश हुए, लेके चले गए, घर पहुंचे हैं कि खाने के लिए जो कुछ भी है ना सर्व कर दो, आज अल्लाह के रसूल के मेहमान हमारी तरफ आए, खास मेहमान है ये। तो बेगम ने कहा कि घर में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास देने के लिए, और सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो खा ले, मैंने और तुमने तो वैसे ही भूखा रहना है। तो उन्होंने क्या कहा, बच्चों को तसल्ली दे के भूखा सुला दो और खाना लेके आओ तो अंधेरा कर देना, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, वो दिया चराग जलाने पड़ते थे, अंधेरा कर देना और मैं बाकी जो है वो संभाल लूँगा। तो उन साहबी के पास जाके जो मेहमान थे उनको जाके उनके सामने अपना खाना रख दिया और उनको कहा खाते हैं, और ख़ुद सिर्फ एक्ट करते रहे कि मैं भी खा रहा हूँ, और वो उनको भी खाने को दिया। ये हाल था उन लोगों का, इस कदर जो थे वो दुनिया से बेरगबती थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, जब वो कोई माल गनीमत आता था तो उसको सब कुछ माल का असूल ही होता था कि मदीना जमा किया जाएगा, और मदीना से वो फिर डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मुसलमानों के उनके दौर के अंदर जो मिलिट्री के जो कमांडर थे वो थे हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्राह थे। तो उनको जब उनकी तरफ माल को भेजा जाता था, जिस तरफ उनकी आर्मीज होती थी, उनकी बेगम ने कंप्लेंट भिजवाई हज़रत उमर को कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी तरफ से माल भेजते हैं कि लोग जो होंगे उनको माल गनीमत मिलेगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और उनकी ज़रूरत पूरी होगी, आप मत भेजा करें हमारी तरफ माल, आपका माल भेजने से हम लोग ज़ाती तौर पे ख़ुद गरीब होते जा रहे हैं। और हज़रत उमर को ये बात समझ नहीं लगी कि क्या मतलब कि मैं माल भिजवा रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि हम और गरीब हो रहे हैं उससे, का मसला क्या है, एक्सप्लेन करो। उन्होंने बताया कि उबैदुल्लाह बिन जर्राह का ये मामला है कि जो माल गनीमत आता है उनमें से ख़ुद तो कुछ भी नहीं लेते, ना हमें लेने देते हैं, बेगम कंप्लेंट कर रही थी उनकी, बल्कि उसको माल तकसीम करने के लिए बैग्स अगर बनाने पड़ते हैं या लफाफे बनाने पड़ते हैं उसके लिए अपने चादरें अपने कपड़े फाड़ फाड़ के उसको बैग्स बना देते हैं उनका। ये उनका ये हाल था। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जब फौजें फैलती थी और किसी का कमांडर पकड़ा गया या जब जान छुड़ा के भागे या जो कैसर और इनकी जो बादशाहों ने अपने महल खाली किए थे, तो महलात की जो चीज़ें माल गनीमत आई थी उनमें से उस तरह के लिबास भी होते, जिस तरह हम मूवीज़ के अंदर भी देखते हैं कि बड़े बड़े लिबास जो होंगे और बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस और महंगी महंगी चीज़ें, और उस तरह वो जब लाया गया तो उनमें से जो बादशाह का ड्रेस था ना वो हज़रत उमर के लिए भेजा गया तोहफ़ा कि हज़रत उमर ये पहनेंगे। इस चीज़ को हज़रत उमर तक जा ला के वो दिया गया, हज़रत उमर उसको देख के रो पड़े, खुश नहीं हुए कि ये अब मैं ये पहनूंगा, ये हमने रो पड़े कि यही वो चीज़ है जिसने उन लोगों को गुमराह किया था। वो क्यों नहीं इस कलमा तैयबा की तरफ आए थे, क्या वजह थी जो उनको रोक रही थी, यही माल बादशाह थी, ओहदा था, अगर हम कलमा कबूल कर लेंगे तो हमारे हाथ से ओहदा चला जाएगा, हमारे हाथ से ये चीज़ें चली जाएंगी, जिसकी वजह से ये किया था। उन्होंने कहा था इसको किसी और तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हम लोगों को नहीं ये चीज़ चाहिए। बाकी मैं पहले किसी और क्लास के अंदर भी मुझे लग रहा है कि मैंने बताया हज़रत उमर का, हज़रत अबू बकर का, हज़रत अली का, हज़रत उस्मान, तमाम का जो मामूल था वो मेरे ख्याल में मैंने किसी रिसेंट क्लास में बताया, पता नहीं वो रिकॉर्डेड है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर बताया। तो यहाँ पर रसूल सल्लम को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि नबी सल्लम हरगिज़ ताज्जुब ना करना कि हम लोग कलमे के ऊपर चलने वाले लोग हैं, हम लोग असल मोमिन हैं और सारा माल और सब कुछ इनके पास है। और ख़ास तौर पर आप सल्लम का नाम लेके औलाद का क्यों जिक्र किया था, क्योंकि रसूल सल्लम की अपनी औलाद रसूल सल्लम की अपनी ज़िंदगी में सब के सब फौत हो गई थी, سوائے ایک بیٹی کے, باقی تو سب فوت ہوئے تھے ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے, ان میں سے خود کو انہوں نے دفنایا تھا. تو ان کی اولاد ہے اور میں اللہ کے رسول ہوں, میری اولاد نہیں رہی, فوت ہو گئی ساری. یا مال کے اندر کیا حالات ہیں ہم لوگوں کے, اور یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہے کہ غربت تھی بہت زیادہ اور مجبور تھے, مجبوری کا عالم تھا, یہ آپٹ کیا تھا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی بیٹی آئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنا مال غنیمت ہے, اتنے لوگ ہیں, اب مجھے کوئی ایک غلام یا ایک نیز دے دیں جو میری ہیلپ کر سکے. کوئی انہوں نے کوئی حرام قسم کی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی, کوئی ایک ہمیں لونڈی دے دیں جو کہ میری ہیلپ کر سکے, میرے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے. انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے کہ دیکھیں میرے چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں کیا ہو چکا ہے, کندھے کے اوپر وہ پانی کا جو رکھ رکھ کے لا کے اس سے دیکھیں کندھے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے ایک عام آدمی کو دیکھ کے اس قدر نرم دل تھے, اتنے نرم مزاج تھے, ان کی ایک ہی بیٹی جو سروائیو کی تھی, اس کی اس فرمائش کے اوپر انہوں نے کیا کہا تھا, یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں, میں تمہیں اس سے ایک بہتر چیز بتا دیتا ہوں جو تمہیں اس سے زیادہ فائدہ دے گی. کنیز کا فائدہ کیا ہوگا, تمہارے کام میں ہیلپ ہو جائے گا وہ, میں تمہیں کچھ اور سکھا دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 33 times سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 times الحمد للہ پڑھ لیا کرو, اللہ پاکی بھی آپ کی ہے, تعریف بھی آپ کی ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کا, اور 33 times اور ایک روایت کے اندر 34 times 33 times اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اللہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں, یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ میں تمہیں وہ دے دوں. تو یہ صرف یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ غربت تھی, یعنی کہ جب آ بھی گیا تھا مسلمانوں کے پاس, یہ اختیار کیا تھا انہوں نے, اس لیول کے اوپر رہے تھے وہ. انما یرید اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے, لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کافروں کو اس دنیا کے اندر, وہ جو غفلت میں پڑ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی بندہ جس کے پاس بہت کچھ ہے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے کیا, اس کو ڈھیل دی ہے اس چیز کے اوپر. کافر بھی, اگر کوئی کافر ہے, کیونکہ وہ ذکر کس چیز کا ہو رہا ہے, ان لوگوں کا, اگر کوئی ایسا ہے جو کہ سرکش بھی ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نافرمان ہے, گناہ گار بھی ہے, اور ہم پھر بھی دیکھیں کہ وہ عیاشی میں پڑے جا رہے ہیں, اس کے اولاد بھی آگے پروگرس پر پروگرس کر رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ آگے بڑھتا رہے سرکشی کے اندر, تاکہ ایک دفعہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے اوپر پکڑیں گے. اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی کے آگے جا کے آئے گا 196-197 آیت, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ بھی کا سنگولر آ رہا ہے, ہرگز کافروں کا اتنا روب کے ساتھ چلنا پھرنا, اور جو لوگ نافرمان ہیں, جو لوگ کافر ہیں, ہرگز ان کا زمین میں اتنا باروب چلنا پھرنا, اور ان کی طاقت اور ان کے ریسورسز اور ان کے وسائل اور ان کی پاور اور ان کے تمام چیزیں آپ کو ہرگز جو ہیں وہ دھوکے میں نہ ڈال دیں, وہ چیزیں ہرگز نہ. متاع قلیل, یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے, بہت تھوڑی سی چیز ہے, اور اس کے بعد کیا ہونا ہے, انہوں نے جہنم میں جانا ہے, وبئس المیعاد, اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانا ہوگا. تو اس وقت یہ جو لوگ ایک دم سے پگھل جاتے ہیں کہ جو دوسرے ملکوں کے اندر رہنے والے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اکثر قومیں ہیں, ان چیزوں کے ملکوں کو دیکھ کے, ان کے وسائل کو دیکھ کے, ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کے جو لوگ پگھل جاتے ہیں بالکل ہی, اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس چیز میں پریشان نہ ہو جانا کہ یہ کیوں ہے, یہ ریشو اتنی خراب کیوں ہے, جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ حال ہے, اور جو لوگ ہر قسم کے حرام کام میں انوالوڈ ہیں ان کا دوسری طرف وارے نیارے ہوئے ہیں, ان کے تو ہر چیز ان کے اپروچ میں ہے, ہر کس آپ کو یہ چیز گمراہ نہ کر دے اس چیز سے. تو ایک دفعہ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ہرگز ان کا مال, ان کے اولاد کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں سے جن کا ٹھکانہ جہنم ڈیسائڈ ہو گیا تھا, ان کو نظر آ گیا کہ اب ہم جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اگر میں تمہیں عطا کر دوں زمین و آسمان کے برابر, تمہارے پاس اگر سونا ہو, زمین بھر تمہارے پاس اگر سونا ہو, اتنا سونا تو ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر اتنا سونا ہو, اور میں کہوں کہ تم یہ دے کے تم جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لو تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے ہم سب اللہ تعالیٰ آپ کی راہ میں دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تم سے بہت کم مانگا تھا, اس سے دنیا میں میں تم سے بہت کم مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر کیا معاملہ کیا ہے وہ میں حدیث سوچتا ہوں کہ کئی موقعوں پہ سنا چکا ہوں, کہ یہ ہرگز نہیں مانگا کہ اپنا ہر کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو, ایک پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے, ہرگز نہیں. ون تھرڈ سے زیادہ تو اجازت ہی نہیں ہے اس کو دینے کی, اور اسی لیے ون تھرڈ سے زیادہ وصیت بھی نہیں کی جا سکتی کہ یہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے میں نے تو تم سے بہت کم ڈیمانڈ کیا تھا اس سے, اس لیے ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا. کتاب آل فرعون, بالکل وہی انجام ہوگا ان کا جو کہ آل فرعون کا انجام ہوا تھا. آل فرعون کی کیوں مثال دی ہے؟ اپنے وقت کا سب سے زیادہ اقتدار والا, اس وقت کے اندر صرف دو ہی سپر پاور تھی, ان میں سے ایک سپر پاور. آج کل کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے صاحب اختیار نہیں ہیں. اگر ہم لوگ امریکن پریزیڈنٹ کی بات کریں, اس کا اتنا اختیار نہیں ہے کہ جو مرضی جائے گا کرے گا, وہ کانگریس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ جو کانگریس بل نہیں پاس کر رہی تو آگے کام نہیں چل سکے گا اس کا. امریکن یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن اگر وہ 18 دن ہوا تھا تو پریزیڈنٹ بے بس تھا کہ جب تک کانگریس سائن نہیں کرتی اس کے اوپر ہم آگے نہیں کر سکتے. ان کو بل منظور کروانا پڑتا ہے کہ ہم نے فلانے ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہے, وہ اور بات ہے کہ ان کو بل منظور ہو جاتے ہیں وہ ایک اور بات ہے, لیکن اس طرح کا اختیار حاصل نہیں ہے. نیتن یاہو جو ہم جو مرضی کہتے رہے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ اس نے یہ کیا وہ کیا, مودی کا یہ ہے جو کچھ ہے, ان لوگوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. مودی کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو نان ہندوز تھے انڈیا کے اندر ان کے اوپر ان کو فورسفل کنورژن ہوئی ہے. تو اوباما نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مائنورٹیز کے اوپر آپ ٹالرنس دکھائیں, تو اس نے ان کے حق میں اسپیچز دینا شروع کر دیا. پھر آج کل اس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا جو اقتدار فرعون کے پاس تھا, کہ کوئی ان چیلنجبل کوئی چیز, جس مرضی کو مار دیں قتل کر دیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, سرے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی. اور دنیاوی ریسورسز ہر چیز اس کے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ان کافروں کا وہی انجام ہوگا کہ جو آل فرعون کا ہوا تھا, والذین من قبلہم, اور جو اس سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں. اتنی پاور, اتنا کچھ, ان کو کسی چیز سے بچا نہیں سکے وہ. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے تکذیب کی تھی, جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. فأخذهم اللہ بذنوبهم, تو پھر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے, سخت پکڑ لیا. واللہ, اور اللہ ہی ہے شدید العقاب, جو بہت سخت تعاقب کر کے پکڑنے والا ہے. تعاقب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, پیچھا کر کے, تو عقاب وہی ہے. دیکھیے انسان چھوٹ نہیں سکتا کسی سے, پیچھے سے آ کے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ, کہیں وہ بچ کے نہیں جا سکتے. تو یہ ایک گمراہی کی انتہا کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سردار ہو گئے یا ان لوگوں, یہ لوگ ان کی حیثیت بہت پیچھے, فرعون اس سے بہت بڑی چیز تھی لیکن اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ اس کو کچھ, ان میں سے کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکے, تو اس طرح ان کو بھی کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. اور آج کل کی جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اتنا پاورفل نہیں ہے, اتنا ریسورسز والا نہیں ہے کہ بس ون ڈائمینشنل ہو کے ہر چیز کر لے گا. کل للذین کفروا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا, ستغلبون وتحشرون, کہ تم ان قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے, ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. وتحشرون الی جہنم, اور تمہیں جہنم کی طرف اکھٹا کر دیا جائے گا, کانا تمہارا جہنم کی طرف ہوگا. وہ بیس المحاد, اور وہ بہت بری جگہ ہے. اس آیت کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا, بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورہ آل عمران کی آیات تھی وہ غزوہ بدر کے, کچھ آیات غزوہ بدر کے بالکل بعد نازل ہوئی تھیں, اور سورہ بقرہ کی جو آیات تھیں وہ بالکل پہلے نازل ہوئی تھیں غزوہ بدر سے. تو غزوہ بدر کا جب مارکہ ہو گیا تھا, اتنا ایکسٹرا آرڈنری قسم کا مارکہ ہوا تھا, جس کا 76 میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس کتنی, صرف 8 تلواریں تھیں, 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے 8 تلواریں ہیں, صرف 2 گھوڑے ہیں, ہر بندے کے اوپر زرہ تک نہیں ہے, بہت تھوڑے لوگوں کے اوپر زرہ ہے. اتنے چھوٹے سے گروپ نے اتنے بڑے گروپ کو شکست دی تھی. جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو جو یہودیوں کے جو 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر, ان میں سے ایک تھا جو مدینہ شہر کے ایگزیکٹ بیچ میں آباد تھا, بنو کین کا. تو ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر اس طرح کی بات کرنی شروع کی تھی جب یہ واقعہ ہو گیا تھا بدر والا, اور ان لوگوں کی طرف سے مسلسل ایک سازش چلتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو مخاطب کر کے ایک دفعہ کہا تھا, بنو کینکا کے یہودیوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ تسلیم کر لو, اسلام کو قبول کر لو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو تم لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تمہارا بھی وہ انجام ہو جو قریش کا انجام ہوا. تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا ٹانڈلی کہا تھا کہ اے محمد آپ اس چیز کے اوپر مت آئیں کہ آپ لوگوں نے جس طرح ان قریش کو شکست دے دی تھی تو آپ ہمیں بھی اس طرح شکست دے سکیں گے. اگر ہمارے ساتھ کبھی آپ کا مقابلہ ہوا تو لگ پتہ جائے گا آپ لوگوں کو کہ آپ نے کس کے ساتھ ٹکر موڑ لی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی ایروگنس کے اندر آ کے کچھ پنگے بھی لینے شروع کیے تھے اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور تم لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیاتن فی فئتین تقتا, تمہارے لیے بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے جب دو گروہ جو تھے وہ آپس میں لڑنے کے مد مقابل آئے تھے. مراد کیا ہے؟ غزوہ بدر. دو گروہ جب آپس میں آئے تھے مد مقابل آئے تھے لڑنے کے لیے, طاقت آپس میں لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے, اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے, عبرت ہے تمہارے لیے. فیاتن و فیاتین, یعنی کہ دو گروہ آئے تھے, فیاتن ان میں سے ایک گروہ تھا تو قاتلو فی سبیل اللہ, جو کہ قتال کرنے آیا تھا اللہ کی راہ میں مسلمان. وہ اخرا, اور دوسرا جو فرقہ تھا کافرتن, وہ تو کافر تھا اور وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین, مثل مراد ایک مثال, مثلین دو مثالیں, تو وہ جو دیکھ رہا تھا اپنے دوسرے گروہ کو اپنے سے دو مثالوں کے, رأی العین اپنی آنکھوں سے دوسرے گروہ کو دگنا کر کے دیکھ رہا تھا. دوبارہ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313, کافر کتنے آئے تھے؟ 1000 کا لشکر آیا تھا تقریباً, 3:1 کا حساب ہوا نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دگنے سے زیادہ نہیں دیکھ رہا تھا, دونوں طرف بات ہو رہی ہے یہ کہ اس گروہ کو دگنے سے, اگر مسلمانوں کو اتنی ہی ریشو نظر آتی جتنے کہ کافر تھے تو شاید وہ ڈر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تو صرف اتنا ہی دکھایا, بلکہ ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ہمارا نزدیک اصحاب یہ تھا کہ ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے تو ہم میں سے ہم نے اندازہ کیا کہ 70 یا 100 کے قریب یہ لوگ آئے ہیں لڑنے کے لیے, لیکن جب ہم نے ان کا ایک قیدی دیکھا پکڑا تو اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ 1000 کا لشکر آیا ہے. تب ہمیں ریلائز ہوا کہ وہ اصل میں کتنے لوگ تھے بعد میں قیدی کو جب پکڑا تب. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے جا کے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمان جو تھے وہ تھوڑے ہی دکھائے. تھوڑے کیوں دکھائے؟ اگر بہت زیادہ دکھاتے تو وہ مقابلے میں شاید سامنے نہ آتے. ایک ترجمہ اس کا, ایک تفسیر اس کی یہ ہے. اور ایک کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نہیں دکھائے کہ ان کے دل جو ہیں وہ حوصلہ پائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کی طرف سے پیش کیا تھا کہ پہلے سے بھی ان کو بیک اپ کیا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرت, اس کے اندر یقیناً بہت بڑی عبرت ہے, لأولی الابصار, ان لوگوں کے لیے جو کہ نگاہیں رکھتے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس واقعہ کے اندر بہت بڑی عبرت ہے کہ کس طرح نظر آ گیا کہ کس کی طرف اللہ تھا. وہ میں نے آپ کو ابو جہل کا بھی بتائی تھی دعا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ یوم فرقان ہے, یہ طے ہو جائے آج کہ اللہ کس کی طرف ہے, ہم بھی اللہ کو پکار ہیں وہ بھی اللہ کو پکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کس کی طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نشانی ہے, یہ دیکھ تو لو کہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف تھے. پوری ہیومن ہسٹری کے اندر یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے وہ کبھی بھی گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر نہیں ہوا, وہ ہمیشہ ہوا ہے تو تقوی کے اوپر, للہیت کے اوپر ہوا ہے, ایمان کے اوپر ہوا ہے جب بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کیا. اور جب انہی چیزوں کے اندر ذوف پیدا ہوا ہے تو بڑی سی بڑی طاقت ہونے نے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, چاہے وہ صحابہ ہی کیوں نہیں تھے. فتح مکہ کے بعد جب فتح مکہ ہو گئی, 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا آ گیا, تو اس کے اوپر مسلمانوں کے اندر بھی ہو گیا اتنا بڑا روب کلیش, تو سامنے نہیں آ سکے, گھروں میں بیٹھے رہ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھروں میں ہیں وہ امن میں ہیں, جو ابو سفیان کے گھر میں امن میں ہے کچھ نہیں کہا جائے گا اسے. اس کے بعد جو نیکسٹ جنگ ہونی تھی, غزوہ ہونی تھی, اس کے اندر مسلمانوں نے اپنے سائز کے اوپر بڑا وہ کیا کہ ہم پہلے اتنے تھوڑے ہوتے تھے تب ہم اتنا مارکہ کر لیا کرتے, اب ہم اتنے زیادہ, اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمیں کوئی شکست دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا تھا کہ دیکھو تم لوگ کس طرح بکھر گئے تھے اس وقت, کس طرح تمہارے نزدیک شکست آ گئی تھی, موت تمہیں نظر آ رہی تھی. اس کے برعکس کیا ہے کہ چاہے وہ ہم نے تالوت جالوت والا واقعہ پڑھا تھا, یا چاہے وہ والا واقعہ تھا, یا چاہے ایون اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد والی بات تھی, جو اس وقت 1948 کے اندر اگر کشمیر کا حصہ لیا تھا, انڈین آرمی جس کی سپورٹ برٹش جنرلس کو حاصل تھی, ان کے مقابلے میں یہاں پہ آرمی بھی نہیں گئی تھی, یہاں پہ تو زیادہ تر یہ قبائلی لوگ گئے تھے کشمیر حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی کہ ان لوگوں کو انڈیا کو جانا پڑا تھا یو این کے پاس, कि इनका रास्ता नहीं रोक पा रहे, हम लोग तो जाके अपील करते हैं कि सीज फायर किया जाए। फिर उसके कुछ अरसे बाद, चंद सालों के बाद, पाकिस्तान ने एक और, जब देख लिया कि यूएन की तरफ से कोई खास मदद नहीं आने वाली, तो पंच सेक्टर से एक और मिलिट्री इन्वेजन करने का प्लान बनाया था, जिसका जब रातों रात नेहरू को खबर हो गई, उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कॉल करवाई कि इनको मना करवाएं और हम प्रॉमिस करते हैं कि कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट करवाएंगे। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं देखा इस एक चीज़ को ना, एक क्लिप को, वीडियो क्लिप है नेहरू का, जो उसने कश्मीर जाके खिताब किया था कि हम लोग हरगिज़ भी ये इरादा नहीं रखते कि हम जबरन आपके ऊपर हुकूमत करना चाहेंगे, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं भारत के साथ तो आपको आज़ादी होगी। वो पीटीवी ने उस ज़माने में बहुत प्ले किया था, ये शायद लेट 90s की बात है या 2000 जब शुरू हुआ था, देख लीजिए उसके शुरू शुरू की बात है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके लियाकत अली खान को गारंटी दी कि आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, प्लेबिसाइट होगा वो भी प्रॉमिस करें, हम भी मेक श्योर करेंगे। तो जब हम लोग सीधे खुद सीधे रहे हैं ना, तो हमारी ऐसी मदद आई है, और काफिरों के ऊपर जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, सनुल की फी कुलूब अल्लज़ीना कफरू रोब, काफिरों के दिलों में हम तुम्हारा रोब बिठा देंगे। जब तुम सीधे होगे, तुम खुद सीधे रास्ते के ऊपर हुए, तो रोब बैठ जाएगा उनके दिलों के अंदर तुम्हारा, वो सामने नहीं आ सकेंगे। यही हाल 65 की जंग के अंदर भी हुआ था, 65 की वॉर के अंदर भी, क्या हमारे आर्मी क्या थी, क्या उनके मिलिट्री माइट और पावर और जो कुछ भी था, और अल्लाह ताला की तरफ से किस तरह की मदद आई थी। लेकिन जब मुसलमान खुद बिखर गए, फिरके फिरके हो गए, दुनिया के पीछे लग गए, और उसके पीछे वो उनका लेबल ये लग गया कि हमारी आर्मी जितनी मशहूर आर्मी जो 65 के अंदर हुई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था, चंद साल के बाद उसके ऊपर WWW का खिताब लग गया। तीन कमज़ोरियाँ इनकी, वेल्थ, वुमन, वाइन, बस ये इन चक्रों में लगे हुए हैं। क्या मदद आई अल्लाह ताला की कि वो ही मुल्क पे टूटा। तो कभी भी वो चीज़ नहीं रही, काफिरों का माल, उनका औलाद, उनके तादाद, उनकी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये चीज़ें, इन इस चीज़ से कभी भी मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला हमेशा इस चीज़ से होगा। इकबाल का एक शेर है जो उन्होंने आइंदा आने वाले जो क़यामत से नज़दीक जो जंगें होनी हैं उनका जिक्र करते हुए कहा था, जिसके अब हालात बहुत करीब हैं और उसके एक मोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो जो मैंने वीडियोस लेक्चर कहे थे उसके अंदर वो जिक्र है, जिसके अंदर आप सर ने जंग की पेशन गोई क्या दी थी कि 80 झंडों तले तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे। तो वो मैंने आपको 80 अटैक मैट्रिक्स का जो मैंने एक बताया था, जो CIA के डायरेक्टर ने 2001 के अंदर प्रपोजल दिया था, जिसके बाद ये 9/11 का वाक्य हुआ था और इन्वेजन हुई थी। 80 कंट्री कोएलिशन प्लान था जो, उसका एक फेज तब से स्टार्ट है, बारी बारी एक एक करके मुसलमान कंट्री को वो फड़काते जा रहे हैं, फारिग करते जा रहे हैं अपने रास्ते से। तो उसके बारे में वो इकबाल ने एक शेर के अंदर कहा हुआ है, दुनिया को है फिर मार का है रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तहजीब के दरिंदे इकबाल ने लफ्ज इस्तेमाल किया है वेस्ट के लिए, वैसे सिविलाइजेशन की बात करते हैं बहुत, हम सिविलाइज हैं, लेकिन दरिंदे कहे, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पा मर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तब क्या टेक्नोलॉजी होती थी, असल तो IT का दौर ये है ना, असल दौर ये है। लेकिन इकबाल ने क्या कह दिया था कि यूरोप और जो वेस्ट है उसको जो उसका सहारा किस बात पे होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, उनका असल जो बेस होगी वह टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन मोमिन के लिए क्या होगा, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ईमान होगा उसका, तो अल्लाह ताला की मदद आएगी उसके लिए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।